मालूमात है कुछ खास अंबिया के वाकयात, एक नई होगी किताब।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी सल्लल्लाहु व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पढ़ के आरास्ता करो कि बरोज़ क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। प्रोग्राम देख रहे हैं आप, मालूमात हैं कुछ खास। चार सेगमेंट्स हैं हमारे। नंबर वन सेगमेंट अंबिया के वाकयात। आज हम जिक्र सुनेंगे हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का। आप अल्लाह ताला के बरगजीदा नबी हज़रत यहया अलैहिस्सलाम के वालिद और हज़रत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा के खालू थे। आपने हज़रत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा की कफालत परवरिश फरमाई। इनके पास बेमौसमी फलों की आमद देखकर बारगाहे इलाही में औलाद की दुआ मांगी जो कबूल हुई और आपको हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की सूरत में अजीम फरजंद अता फरमाए गए। आपका तफसीली जिक्र खैर कुरान पाक की तीन सूरतों में हुआ है। आपका मुबारक नाम ज़करिया है। अपनी मेहनत से कमा कर खाना अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की पाकीज़ा सीरत रही, इसीलिए हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम भी अपने हाथ की कमाई ही से खाते थे। चुनाचे हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम लकड़ी से अशिया बनाने का काम किया करते थे। यहाँ ये बात काबिले तवज्जो है कि अंबिया कराम अलैहिस्सलाम में से किसी नबी ने अपनी नबूवत को जरिया मुआश नहीं बनाया, बल्कि कायनात के ये मौजिस तरीन हजरात मुख्तलिफ पेशे इख्तियार करके अपना गुजर बसर किया करते थे। आप अलैहिस्सलाम इंतहाई परहेजगार थे। मरवी है कि आप अलैहिस्सलाम उजरत पर किसी की दीवार गारे से बना रहे थे और इसके बदले में वो आपको एक रोटी पेश करते, क्योंकि आप सिर्फ अपने हाथ की कमाई ही से खाना तनावुल फरमाते थे। एक मरतबा खाने के दौरान कुछ लोग आपकी बारगाह में हाजिर हुए, आपने उनको दावत ना दी, यहाँ तक कि खुद खाना खा के फारिग हो गए। ये देखकर वो लोग बड़े हैरान हुए कि इतने सखी और जाहिद और इन्होंने हमें अपने साथ खाने में दावत नहीं दी, और ये गुमान किया कि अगर हम पहल करते हुए खुद खाना मांग लेते तो अच्छा रहता। आपने अपने इस तर्ज अमल की हिकमत बयान करते हुए फरमाया, देखो मैं एक कौम के यहाँ उजरत पर काम करता हूँ, मुझे एक रोटी देते हैं ताकि मेरे अंदर काम करने की ताकत पैदा हो। अब अगर मैं अपने हिस्से की रोटी तुम्हें दे देता तो ना वो मुझे कफायत करती ना तुम्हें कफायत करती और मेरे अंदर काम करने की ताकत कम हो जाती। इस वाकये से नसीहत यह है कि जब उजरत पर किसी का काम करें तो उसके तमाम तर तकाजों को पूरा करें। आप अलैहिस्सलाम के फरजंद हज़रत यहया अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला के खौफ का बहुत गलबा था और वो ग्रिया वजारी करते रहते थे। दीगर अंबिया की तरह आप भी नेकियों में जल्दी करने वाले और अल्लाह ताला को बड़ी रग़बत और बड़े डर से पुकारने वाले थे। अल्लाह ताला ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम पर बहुत से इनामात नाजिल फरमाए। हज़रत हन्ना रदी अल्लाह ताला ने विलादत के बाद हज़रत मरियम रदी अल्लाह ताला को एक कपड़े में लपेट कर बैतुल मुकद्दस के उलमा के सामने पेश कर दिया कि वो इन्हें अपनी कफालत में ले लें। इन उलमा को बहुत मुअज़्ज़ज़ शुमार किया जाता था। ये उलमा हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे और बैतुल मुकद्दस की खिदमत पर मुकर्रर थे। चौके हज़रत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत इमरान रदी अल्लाह ताला अन्हों की बेटी थी, जो इन उलमा में मुमताज़ थे और उनका ख़ानदान भी बनी इसराइल में बहुत आला और साहिब इल्म ख़ानदान था। इसलिए 27 के करीब उन सब उलमा ने हज़रत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा को अपनी परवरिश में लेने का इजहार किया। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं इनका सबसे ज़्यादा हकदार हूँ क्योंकि मेरे घर में इनकी खाला हैं। मामला इस पर ख़त्म हुआ कि कुरा अंदाजी की जाए। चुनाचे जिन कलमों से तौरात लिखा करते थे पेन से, उनके ज़रिए कुरा अंदाजी की गई और तय ये पाया कि हर कोई अपना कलम पानी में रखेगा, जिसका पेन पानी के बहाव के उल्टी तरफ बहना शुरू कर देगा वो कफालत का हकदार होगा। सब ने अपना अपना कलम पानी में डाल दिया तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का कलम उल्टी तरफ बहना शुरू हो गया। इस तरह हज़रत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा آپ کی کفالت میں آ گئیں۔ فرمان خداوندی کے مطابق یہ معلومات غیب کی خبروں سے تعلق رکھتی ہیں، جن کا علم اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ عام معاملات میں قرآ اندازی سے بھی فیصلہ کیا جا سکتا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر میں ساتھ لے جانے کے لیے ازواج مطہرات کے درمیان قرآ اندازی فرمایا کرتے تھے۔ حضرت مریم کی کفالت ملنے کے بعد حضرت زکریہ علیہ السلام نے ان کی پرورش پر خصوصی توجہ فرمائی، اور آپ نے ان کے لیے کمرہ مخصوص فرما دیا جس میں آپ کے سوا کوئی داخل نہ ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو بہت عظمت عطا فرمائی۔ آپ کی پرورش دوسرے بچوں کے مقابلے میں بہت تیزی سے ہوئی۔ آپ کے پاس بے موسم کے پھل آتے جو جنت سے اترتے تھے۔ جب حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس عبادت گاہ میں جاتے محراب میں، تو وہاں بے موسم کے پھل آتے۔ ایک مرتبہ آپ نے پوچھ لیا، اے مریم، یہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر شریف جو اس وقت 75-80 سال تک پہنچ چکی تھی، مگر آپ کے پاس اولاد جیسی نعمت نہ تھی۔ دوسری طرف آپ کو اپنے رشتہ داروں میں بھی کوئی ایسا نیک و صالح مرد نظر نہیں آتا تھا جو آپ کی وفات کے بعد اس قابل ہو کہ وہ علم و نبوت میں آپ کا جانشین بن سکے اور دین کی خدمت سر انجام دے سکے، بلکہ آپ کے رشتہ داروں میں کئی شریر بھی تھے، اور آپ کو خوف تھا کہ کہیں میرے بعد یہ دین میں تبدیلیاں شروع نہ کر دیں۔ اس وجہ سے آپ بہت فکر مند رہتے تھے، اور جب یہ احساس زیادہ بڑھا تو آپ نے ایک مرتبہ یوں دعا کی، اے میرے رب، بے شک میری ہڈی کمزور ہو گئی اور سر نے بڑھاپے کا شعلہ چمکا دیا، بوڑھا ہو گیا ہوں میں، اے میرے رب، میں تجھے پکار کر کبھی محروم نہیں رہا، اور بے شک مجھے اپنے بعد اپنے رشتہ داروں کا ڈر ہے اور میری بیوی بانج ہے، تو مجھے اپنے پاس سے کوئی ایسا وارث عطا فرما جو میرا جانشین ہو اور یعقوب کی اولاد کا وارث ہو، اور اے میرے رب، اسے پسندیدہ بنا دے۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام نے کس قدر خوبصورت انداز سے دعا فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی جائے تو پہلے ان امور کا ذکر کیا جائے جس سے دعا مانگنے والے کی عاجزی اور انکساری کا اظہار ہوتا ہے۔ نیز اپنی حاجت عرض کرنے سے پہلے اپنے اوپر اللہ کی نعمت و رحمت و لطف و کرم کا ذکر کیا جائے، اور پہلے جو دعا قبول ہو چکی اسے دوبارہ دعا کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ بنایا جائے۔ تو پھر یہاں پر حضرت جبریل امین علیہ السلام وہ حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس آئے، اور انہوں نے فرزند کی بشارت دیتے ہوئے عرض کی، بے شک اللہ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، جو اللہ کی طرف ایک کلمہ کی تصدیق کرے گا اور وہ سردار ہوگا اور ہمیشہ عورتوں سے بچنے والا اور صالحین میں سے ایک نبی ہوگا۔ یہ غیبی خبر حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے حضرت زکریہ علیہ السلام کو معلوم ہوئی۔ بیٹے کی بشارت سن کر بڑھاپے میں اولاد کی پیدائش پر حیرت و تعجب کے ساتھ آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا، حالانکہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے اور میری بیوی بھی بانج ہے۔ اب یہاں پر جب حضرت زکریہ علیہ السلام یہ عرض کر رہے ہیں بارگاہ خداوندی میں، تو آپ کی عمر 120 سال ہے اور آپ کی زوجہ کی 98 ایئرز ہے۔ اب یہاں پر بیٹا کیسے عطا ہوگا، آیا میری جوانی واپس لوٹائی جائے گی، زوجہ کا بانج ہونا دور کیا جائے گا، یا ہم دونوں اپنے حال پر رہیں گے، یہ انہیں ایک تعجب تھا۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا، جواب میں فرمایا کہ بیٹا اسی حالت میں دیا جائے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ بڑھاپے کے عوارض یعنی جو ڈی جنریٹو چینجز ہوتی ہیں دور کر کے آپ میں جوانوں کسی قوت و توانائی پیدا کر دے گا، اور آپ کی بیوی کے مرض کو دور کر کے انہیں صحت عطا کر دے گا، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پہلے آپ یعنی زکریا علیہ السلام کو اس وقت پیدا کر دیا جب آج کچھ بھی نہ تھے۔ تو رب تعالیٰ معدوم کو موجود کرنے پر قادر ہے، وہ بڑھاپے میں اولاد عطا فرمانے پر بھی یقیناً قادر ہے۔ تو یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین، یہ بھی ایک معجزہ ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نیک بیٹا، اس کی دعا کی جا سکتی ہے، سنت نبی ہے، اگر تو اس میں نیت اس بات کی ہو کہ وہ دین کا کام کرے گا، لیکن بیٹی کی ولادت پر بھی خوشی منانی چاہیے، کیونکہ بیٹی کی ولادت پر خوشی نہ منانا یہ کفار کا طریقہ ہے۔ تو نیک بیٹا ملنے پر رب کا شکر ادا کیا جائے، عقیقہ، صدقہ، خیرات، نوافل سب اسی کی نعمت کا شکریہ ہے۔ اس سے یہ بھی اشارہ لیا جا سکتا ہے کہ چونکہ ہمارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی سب سے عظیم ترین نعمت ہے، اسی لیے نعمت کا شکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، تعظیم، اطاعت، اتباع سنت، مطالعہ سیرت، اشاعت دین، ذکر خیر اور میلاد منانے کی صورت میں ہمیشہ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ ہم نے سنا ذکر جی حضرت زکریا علیہ السلام کا، آئیے بڑھتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، نام ہے ہیلتھ ٹپس۔ اینڈ ناؤ مون سون از اراؤنڈ دا کارنر، مون سون کا مہینہ آ رہا ہے، شدید بارشیں ہوں گی، خوب بادل گرجیں گے، برسیں گے اور حبس بھی ہو جائے گی۔ آئیے کچھ حفاظتی تدابیر مون سون کے حوالے سے سن لیتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ پانی پیجیے، پکا ہوا پانی، بوائلڈ واٹر۔ یاد رکھیے بچوں کے جسم کا 70% اور بڑوں کے جسم کا 60% پانی پر مشتمل ہے، اور بچوں میں خاص طور پہ اگر مانسون کے مہینے میں چونکہ ایسی چیزیں بچے کھا لیتے ہیں، موشن لگ جائیں، ڈائریا ہو جائے، تو بچوں میں پانی کی کمی نہ ہونے دیں۔ ابھی اس کو کس طرح ہم کور کریں گے، اگر بچے کو ڈائریا ہو جائیں، لوز موشن شروع ہو جائیں، تو فوراً اس کو او آر ایس دیں، ہر موشن کے بعد او آر ایس۔ کتنا؟ اگر 1 کلو پر 10 ملی لیٹر، 1 کلو پر 10 ملی لیٹر، یعنی اگر بچہ 10 کلو کا ہے تو اس کو 100 ملی لیٹر او آر ایس دیا جائے گا، اگر بچہ 25 کلو کا ہے تو اس کو 250 ملی لیٹر او آر ایس دیا جائے گا۔ او آر ایس بنانے میں یاد رکھیں زیادہ پانی میں او آر ایس نہیں بنانا، بلکہ پورے 4 گلاس پانی میں او آر ایس کا ایک ساشے ڈالنا ہے۔ اور اگر بچہ پانی پیتا ہے اور الٹی کر دیتا ہے، تو اب ظاہری بات ہے وہ پی کچھ نہیں رہا اور پانی جسم سے نکل بھی رہا ہے، تو فوراً ڈاکٹر کے پاس اس کو لے کر جائیں۔ اور اگر بچے میں کچھ علامات ایسی آ رہی ہیں، آنکھوں میں اس کی چمک ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، جلد کا رنگ پیلا پڑتا چلا جا رہا ہے اور دبانے سے جلد واپس نہیں آ رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ اگر نڈھال ہو رہا ہے تو مطلب یہ کہ بچے میں پانی کی کمی ہو رہی ہے، فوراً آپ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں۔ بارش میں بھیگنے سے بچیں، فل سلیو شرٹ پہنیں اور کوشش کیجئے کہ ساکس بھی ہوں، کیونکہ اس موسم میں مچھر بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ باہر کے کھانے سے خاص طور پہ بچیں، کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں، اور جب گھر میں داخل ہوں ہاتھ دھوئیں، اگر واش روم یوز کر کے آئیں ہاتھ دھوئیں، کھانا پکانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں، کھانا پکاتے وقت کچا کھانا اور پکا کھانا قریب قریب نہ رکھیں، اور بالخصوص جس بورڈ کے اوپر، کٹنگ بورڈ کے اوپر آپ سبزیاں کاٹتے ہیں اس پر گوشت نہ کاٹیں، گوشت کاٹنے کے لیے الگ رکھیں، سبزیاں کاٹنے کے لیے الگ رکھیں، کیونکہ دونوں کا الگ الگ ترکیب ہوتی ہے۔ گیلے بالوں اور گیلے کپڑوں کے ساتھ اے سی میں داخل نہ ہوں، بجلی کے کھمبوں سے بچیں، اور ڈاکٹرز کے مطابق گرمیوں میں جو ہاسپٹل کی ایمرجنسیز میں رش بہت بڑھ جاتا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ وہ یہی ہے کہ احتیاط نہیں کی جاتی اور خراب کھانے کھا لیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہیپاٹائٹس اے، ہیپاٹائٹس ای اور فوڈ پوائزننگ کے بہت سے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں۔ امیر اہل سنت اپنے رسالے گرمی سے حفاظت کے مدنی پھول اس میں تحریر فرماتے ہیں کہ 2015 میں پاکستان سخت گرمی کی لپیٹ میں آیا، اس دوران رمضان بھی جلوہ گر ہوا، اور ایک اطلاع کے مطابق صرف کراچی میں 4800 اموات ہوئیں۔ پھر ایک دفعہ اس طرف آتے ہیں کہ شدید گرمی سے وہ افراد زیادہ متاثر ہوتے ہیں جن میں قوت مدافعت کم ہوتی ہے، پسینہ آنا بند ہو جاتا ہے یا پسینہ زیادہ نکل جاتا ہے، تھرموسٹیٹ ریگولیشن نہیں رہتی اور وہ لوگ گر جاتے ہیں، ہسپتال بھی لے جایا جاتا ہے لیکن اکثر اوقات ریوائیو نہیں کرتے۔ تو بچوں کو پانی پینے کی اتنی عادت نہیں ہوتی، بلا بلا کر، سمجھا سمجھا کر انہیں پانی پلایا جائے۔ اور یاد رکھیے ایک اوور ہائیڈریشن بھی ہوتی ہے، زیادہ پانی پی لینا، بہت زیادہ پانی پی لینا، اس سے بھی اموات ہوتی ہیں۔ تو بہرحال یہ مختلف ہوتا ہے، کچھ لوگ محنت والا کام کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، سامان اٹھاتے ہیں، کچھ لوگ گرم مرطوب علاقوں میں رہتے ہیں، اب ظاہری بات ہے زیادہ کام کریں گے، گرمی میں رہیں گے، پسینہ آئے گا، زیادہ پانی نکلے گا، تو ان کی دن کی ضرورت صرف 8 گلاس پانی نہیں ہے، ان کی زیادہ ہے۔ عام طور پہ ایک بندہ اے سی میں رہتا ہے، اتنا زیادہ کام نہیں کرتا، اس کی ریکوائرمنٹ 8 گلاس ہوگی۔ مولا کائنات گرمیوں میں گرم کپڑے اور سردیوں میں ٹھنڈے کپڑے پہنتے تھے، کسی نے وجہ پوچھی تو فرمایا جب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے میری آنکھوں میں اپنے منہ مبارک سے لعاب لگایا تو ساتھ میں دعا دی، اے اللہ علی سے گرمی اور سردی دور فرما دے، اس دن سے مجھے نہ گرمی لگتی ہے اور نہ ہی سردی۔ کیا ہی شان ہے مولا کائنات کی۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، نام ہے کتاب کا تعارف۔ سیگمنٹ ہے جی کتاب کا تعارف، اور یہ کتاب جو آج آپ کے لے کر آئے ہیں وہ ہے جنتی زیور، اٹس اے ویری گڈ بک، پیشکش ہے اسلامک ریسرچ سینٹر کی، اور اس کے پہلے صفحے پر ہم نے دیکھا، یعنی پہلے پہلے صفحوں پر اس کی اشاعت کے بارے میں لکھا تھا، کس یہ نہیں تعداد میں پبلش ہوئی ہے، تو یہ سامنے لکھا ہوا ہے، اگر سارے کو ٹوٹل کیا جائے تو تقریباً یہ 60,000 پبلش ہو چکی ہے اور مزید سلسلہ جاری ہے، تو عوام اور خواص میں اس کی مقبولیت کا یہ گلمس ہے، ایک عالم ہے، اور بہت ہی اہم ٹاپک پر یہ ہے، جو اس کا کور ایسنس ہے وہ بہت ہی اہم ہے۔ دیکھیں صنف نازک یعنی خواتین کے حوالے سے اگر تاریخ انسانی کو دیکھا جائے تو بہت عرصے سے انہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا رہا، خواتین عورت بلا شبہ مرد کی طرح ایک زی روح اور زی شعور اس کو بنایا گیا، لیکن اس کے ساتھ سلوک مٹی کی بے جان مورتیوں جیسا کیا جاتا تھا، کہیں اس کو سانپ سے زیادہ خطرناک کہا جا رہا ہے، کہیں جوئے پر داؤ میں لگایا جا رہا ہے، کہیں خاون کے ساتھ جلنا پڑتا تھا تو کہیں چوٹی کے فلسفی اس کے انسان ہونے کو مشکوک نگاہوں سے دیکھتے تھے، ملکیت کے اس کو حقوق نہ تھے، ازدواجی بندھن میں بندھنے سے پہلے یعنی شادی سے پہلے عورت سے رائے لینے کا کوئی تصور نہیں تھا، اور اس سے بھی بدتر حالات میں یہ صنف نازک یہ گرفتار تھی۔ پھر اسلام کی روشنی چمکی، فرحان کی چوٹی سے وہ نور چمکا کہ چاروں طرف نور اعلیٰ نور ہوتا چلا گیا، اور جہالت و سفالت کے گندے کالے بادل چھٹنا شروع ہو گئے، اور اسلام نے واشگاف انداز سے یہ اعلان فرما دیا کہ جس طرح مرد کے حقوق عورت پر ہیں اسی طرح عورت کے بھی مرد پر حقوق ہے، اسے اپنی مطلب وراثت میں اس کا حق تسلیم کیا گیا، شوہر کی ہو، اولاد کی ہو، والدین کی ہو، تو یہ بتایا گیا کہ ہر رول میں جو عورت ہے اس کی ایک امپورٹنس ہے، بیٹی کے روپ میں رحمت ہے، ماں کے روپ میں اس کے قدموں کو جنت کی چوکھٹ سے تشبیہ دی گئی، اور ایسا عزت و مقام دیا گیا کہ تصور بھی نہیں تھا۔ اب عورت پر تو یہ لازم ہے نا کہ وہ سیکھے، آگہی حاصل کرے، نالج لے کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، عقائد کیا ہیں، مسائل کیا ہیں، کس کو فالو کرنا ہے، آئیڈیل پرسنالٹیز کون سی ہیں، تو بس بہت ہی آسان ہو گیا یہ سارا کام، کہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ سارا کچھ ایک سلیبس بنا کر یہ جنتی زیور میں ہمیں دے دیا، آسان پیرائے میں اعتقاد، عبادات، معاملات، اخلاقیات، سارا کچھ اس میں موجود ہے۔ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب ایک کمال شخصیت، آپ کا انداز تحریر بہت ہی آسان اور دل مو لینے والا ہے، آپ کی کتب میں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص شہرت کی حامل ہے، اور اس کا تذکرہ ہم پہلے اپنے پروگرام میں کر چکے ہیں، اور آج یہ کتاب جنتی زیور، اور خاص طور پہ اس پہ جو ایک تذکرہ ہے، تذکرہ صالحات 477 پیج کے اوپر، بڑا ہی زبردست ہے جی، تذکرہ صالحات، نیک بیبیوں کا تذکرہ، فرمایا یہی مائیں ہیں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، اسی غیرت سے انسان نور کے سانچے میں ڈھلتا تھا۔ جہاں تک مسائل اور اسلامی عادات و خصائل کا تعلق ہے اس کے بارے میں ہم کافی لکھ چکے، یعنی فرما رہے عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب کے پہلے ہم لکھ چکے ہیں، تو چند اسلام لانے والی خواتین جو خواتین اسلام ہیں ان کے بارے میں بھی ہم پڑھتے ہیں، اور سب سے بڑی بات جو اس کے اندر ہم نے نوٹ کی وہ یہ ہے کہ ان نیک بیبیوں کے حالات بتائے گئے اور پھر تبصرہ کیا گیا، پوری کتاب کا انداز یہی ہے کہ جو بات ہے اس بات کو اپنی زندگی میں ہم کیسے لے کر آ سکتے ہیں، اپنی زندگی کے ٹائم ٹیبل میں اس کو کیسے لے کر آ سکتے ہیں، اپنی زندگی کے روز و شب میں اس کو کیسے لے کر آ سکتے ہیں، اور جو سب سے بڑی بات ہم لیک کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس بات کو لائف سٹائل کیسے بنا سکتے ہیں، پڑھ تو لیا، سن تو لیا، لکھ تو لیا، لیکن اب اس کو اپنی زندگی میں کیسے لائیں۔ اب دیکھیں بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ ام المؤمنین ہے اور قریش کی بہت ہی باوقار ممتاز خاتون ہے، اور آپ کے فضائل اس پہ تو کتنا کچھ لکھا ہوا ہے الحمدللہ، اور اس کے اوپر اس موضوع پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے اس کتاب میں کافی کچھ لکھا گیا، پھر تبصرہ لکھا گیا کہ ام المومنین بی بی خدیجہ کی مقدس زندگی سے ماں بہنوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ انہوں نے کیسے کٹھن اور مشقت کے دور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا تن، من، دھن سب کچھ قربان کر دیا، اور سینہ سفر ہو کر تمام مصائب و مشکلات کا سامنا کیا، اور ان کی ایسی ہی قربانیوں کا دنیا ہی میں ان کو یہ صلہ ملا کہ رب العالمین کا سلام ان کے نام لے کر جبریل امین علیہ السلام نازل ہوا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مشکلات و پریشانیوں میں اپنے شوہر کی دل جوئیاں اور تسلی دینے کی عادت خدا کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ خصلت ہے۔ لیکن افسوس کہ آج کے زمانے میں مسلمان عورتیں اپنے شوہروں کی دل جوئی تو کہاں، الٹے اپنے شوہروں کو پریشان کرتی ہیں، کبھی طرح طرح کی فرمائشیں کر کے، کبھی جھگڑا تکرار کر کے، کبھی غصے میں منہ پھلا کر۔ پھر عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، اسلامی بہنوں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ اپنے شوہروں کا دل نہ دکھاؤ، ان کو پریشانیوں میں نہ ڈالا کرو، بلکہ آڑے وقتوں میں اپنے شوہروں کو تسلی دے کر ان کی دل جوئی کیا کرو۔ تو یہ ہر صالحات کے تذکرے میں اس بات کو ہائی لائٹ کیا گیا، اور اس میں بھی پہلے امہات المومنین کا ذکر ہے، پھر صحابیات کا ذکر ہے، اور انداز کیا ہے کہ ہم سیکھیں، ہم اس میں سبق حاصل کریں۔ اور 573 اس کا پیج جو ہے جی، اس میں تو بہت ہی جنرل اور بہت ہی ایکسیپٹیبل ٹاپک ہے، اور وہ ٹاپک ہے جی عملیات، عملیات کا۔ اس میں بتایا گیا کہ جی وظائف، دعائیں، قرآن پاک کی مبارک آیتیں، ان کی کیا جو ہے فضائل ہیں، اور پہلی شرائط بتائیں گے جی حلال کھانا کھانا چاہیے، تقوی ہونا چاہیے، مضبوط عقیدہ ہونا چاہیے، پھر بارگاہ کے جو ہیں آداب بتائے گئے، صدقہ و خیرات کریں، درود شریف پڑھ لیں، بار بار دعا مانگیں، خوراک میں کمی، بہت کچھ اس میں لکھا ہوا ہے۔ اور پھر بتایا جی سلفی اور روحانی عملیات کے بارے میں، حاجتوں کے لیے بسم اللہ اور نماز، چور اور اچانک موت سے حفاظت، پھر یہ تعویذ کا بھی تھوڑا سا گائیڈ کیا گیا ہے، تعویذ بنانا ہے تو کس طرح اس پہ پہنانا ہے، اور پھر جناب کتنا ہی تمام جو صورتیں ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا، کس طریقے سے ان صورتوں کے فضائل ہیں، خواص سورہ آل عمران، خواص سورہ نساء، خواص سورہ انعام، بہت زبردست ہے۔ اور پھر کارآمد تدبیریں، اگر 565 پیج پر جائیں، 565 پیج پر، تو اس میں کارآمد تدبیروں کے بارے میں بتایا گیا، اور یہ اتنا انٹرسٹنگ ہے خاص طور پہ گھر کے معاملات کے حوالے سے، کہ پلنگ کی پائنتی اجوائن کی پوٹلیاں باندھنے سے اس پلنگ کے کھٹمل بھاگ جائیں گے، کاغذی لیمو کا رس اگر دن میں چند بار پی لیں تو ملیریا کا حملہ نہیں ہوگا، ہچکی آ رہی ہو تو لونگ کھا لینے سے بند ہو جاتی ہے، روغن زیتون دانتوں پر ملنے سے مسوڑے اور ہلتے ہوئے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے شروع میں اگر دیکھا جائے تو رسومات اور ایسے ایسے ٹاپکس اس میں بیان کیے گئے ہیں جو کہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ عورت کیا ہے، عورت اسلام سے پہلے، اسلام کے بعد، عورت کی زندگی کے چار دور، عورت جب بالغ ہو جائے، شوہر کے حقوق، بہترین بیوی کی پہچان، ساس بہو کا جھگڑا، ساس کے فرائض، ماں باپ کے حقوق، اخلاقیات، بہت کچھ اس میں بیان کیا گیا۔ تو آپ اس کتاب کو فوراً حاصل کر لیجئے، ہر گھر کی ضرورت ہے کتاب جنتی زیور۔ اس کتاب کو آپ دعوت اسلامی کا آفیشیل ویب سائٹ davatislami.net سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اور دوسروں کو اس کو تحفے میں بھی دیجیے۔ آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، نام ہے سافٹ اسکلس۔ سیگمنٹ ہے سافٹ اسکلس، ویل ٹاک اباؤٹ کانفیڈنس، اعتماد۔ آج کے جدید دور میں تعلیم اور ڈگری کی اہمیت اپنی جگہ، تجربہ بھی بہت ضروری ہے، لیکن اہم ترین وصف وہ کانفیڈنس ہے۔ آپ کتنے پورے اعتماد ہیں، یہ وہ خوبی ہے جو آپ کی تمام صلاحیتوں کے اوپر ایک مضبوط پہچان آپ کی بنا دیتی ہے، آپ کی شخصیت کا برانڈ بن جاتا ہے۔ آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، گھر میں ہیں، آپ کے جو ریلیشنز ہیں، ہر جگہ پر آپ کا کانفیڈنس، آپ کا اعتماد اور آپ کی پر اعتماد شخصیت، اس کا بہت اہم رول ہے۔ بالخصوص اگر آپ لیڈرشپ کے مقام پر ہیں، کسی چیز کو لیڈ کر رہے ہیں، تو کانفیڈنس کی اہمیت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس کا مطلب سمجھنا ضروری ہے کہ کانفیڈنس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے، کانفیڈنس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے کسی سے رائے نہیں لینی اور بالکل آگے بڑھتے چلے جانا ہے، جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ کرنا ہے، دوسرے کی بےزتی ہو رہی ہے اور جناب اس کو غرور کے ساتھ دھتکارا جا رہا ہے، نو، دس از ناٹ کانفیڈنس۔ بارڈر کراس نہ کریں۔ در حقیقت اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنی کوالٹیز، اپنے فیصلے پر، اپنے موقف پر اعتماد ہو، اور بحثیت مسلمان اس کا موقف اگر اسلامی شریعت کے اصولوں کے مطابق ہے تو اب کسی کی رائے اسے متاثر نہ کرے اور وہ اپنے موقف پر ڈٹا رہے۔ سیلف کانفیڈنس کے جہاں بہت سے فوائد ہیں، وہاں ایک اہم فائدہ وہ رشتوں کی مضبوطی ہے۔ خود اعتمادی سے انسان کی پرفارمنس یعنی کارکردگی اچھی آتی ہے، نتائج امید افزا اور بہتر ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اس نظام میں رہتے ہوئے انسان رسک لے سکتا ہے، اس سے نئی چیزیں کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، وہ بہت کچھ نیا ٹرائی کرتا ہے، ڈرتا نہیں ہے، کانفیڈنس ہے نا، اسے پتا ہوتا ہے کہ سرمایہ میں نے لگانا ہے اور جو میری خوبیاں ہیں میں اس سے نیا کام کر سکتا ہوں، مجھے اعتماد ہے کہ میں جیت جاؤں گا۔ اور اگر وہ بالفرض نہیں بھی جیتا تو وہ ہار تو جاتا ہے لیکن ہار مانتا نہیں ہے، وہ گر تو جاتا ہے لیکن گرا رہتا نہیں ہے، وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے سیکھ لیا ہے، اور پھر سیکھنے کے بعد دوبارہ آگے بڑھتا ہے۔ اور یہ خوبی کسی بھی نظام میں تھرائیو کرنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے اہم ترین ہے۔ حوصلے والا انسان چیلنجز سے نہیں گھبراتا، ناکامی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، ہی باؤنسز بیک، وہ دوبارہ واپس آتا ہے، ٹریک کے اوپر آ جاتا ہے اور دوبارہ سے کام شروع کر دیتا ہے۔ سو ہاؤ ٹو انکریز یور کانفیڈنس، اپنے کانفیڈنس کو آپ کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے اسٹاپ کمپیئرنگ یور سیلف ود ادرس، اپنا مقابلہ موازنہ دوسروں سے کرنا چھوڑ دیں۔ آپ کو بہترین جسم، آپ کو بہترین ذہن، آپ کو بہترین سب کچھ ملا ہے، اپنے وسائل پر بھروسہ کیجیے۔ سراؤنڈ یور سیلف وتھ پازیٹیو پیپل، دیر از اے نیٹ ورک آف انرجی فلوئنگ آل اراؤنڈ۔ آپ ان لوگوں کے درمیان بیٹھیں جو حوصلے والے ہیں، جو چھوٹی بات نہیں کرتے، دوسروں کے متعلق بات کرنے کے بجائے ایشوز پر، کامیابیوں پر بات کرتے ہیں۔ اپنے جسم کا خیال رکھیں، ڈائٹ، ایکسرسائز، میڈیٹیشن، سلیپ وغیرہ کیجیے۔ اپنے آپ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں، ہم دوسروں کے ساتھ تو اچھا سلوک کرنے کو کہتے ہیں، اپنے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں۔ کوئی ناکامیاں تھیں ان کو بھول جائیں، معاف کر دیں اپنے آپ کو، آگے بڑھیں۔ پریکٹس پازیٹیو سیلف ٹاک، اپنے آپ سے مثبت لہجے میں بات کریں، آئی کینٹ، میں نہیں کر سکتا، ایسے نہ کہیں، آئی کین، میں کر سکتا ہوں، اپنے آپ کو بار بار یہ کہیں، اٹس امپاسبل، نہیں اٹس پاسبل۔ اور پھر جس چیز سے آپ ڈرتے ہیں اس چیز کو فیس کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ ڈر ختم ہوگا، مزید حوصلہ اور کانفیڈنس آتا چلا جائے گا۔
معلومات ہیں کچھ خاص انبیاء کے واقعات، ایک نئی ہوگی کہ